ایمان پر فاطمہ آیا ایمان پر فاطمہ آیا ایمان پر فاطمہ آیا الہی.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم غسار، شفیع روزے شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے. اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ عیون الحکایات حصہ اول صفحہ 75 پر نقل ہے، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ پہلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا، خوب شان و شوکت سے اس کے دن رات گزر رہے تھے. ایک دن اس کی قسمت کا ستارہ چمکا اور وہ اپنی آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنے لگا. اور سوچنے لگا کہ میں جن دنیاوی آسائشوں میں گم ہو کر اپنے رب عز و جل کو بھول چکا ہوں، عنقریب یہ ساری نعمتیں مجھ سے منقطع ہو جائیں گی. میری حکومت و بادشاہت نے تو مجھے اپنے پاک پروردگار عز و جل کی عبادت سے غافل رکھا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ ایسا بارہا ہم بھی معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بریک ڈانسر تھا تو کوئی ڈکیتیاں کرتا تھا، کوئی چوریاں کرتا ہے تو جناب کوئی ملاوٹ کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی مختلف انداز سے گناہوں بھری زندگی گزار رہا ہے، عید کی نماز نہیں پڑھتا ہے، اور اچانک وہ نیکی کے راستے پر آ جائے تو بڑا خوبصورت جملہ یہاں لکھا گیا کہ ایک دن اس کی قسمت کا ستارہ چمکا. تو ان کی بھی قسمت جاگ اٹھتی ہے کہ جو اس طرح سے توبہ کر کے نیکی کے راستے پر چل پڑتے ہیں. چنانچہ وہ بادشاہ رات کی تاریکی میں اپنے محل سے نکلا، ساری رات تیزی سے سفر کرتا رہا. جب صبح ہوئی تو وہ اپنے ملک کی سرحد عبور کر چکا تھا. اس نے ساحل سمندر کا رخ کیا اور وہیں رہنے لگا. وہاں وہ اینٹیں بنا بنا کر بیچتا، جو رقم حاصل ہوتی اس میں سے کچھ اپنے خرچ کے لیے رکھ لیتا اور باقی سب صدقہ کر دیتا. اسی حالت میں کافی عرصہ گزر گیا. بالآخر اس کی خبر اس ملک کے بادشاہ کو ہوئی کہ دوسرے ملک میں چلا گیا تھا. تو اس بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ مجھ سے آ کر ملو، لیکن اس نے انکار کر دیا. اور بادشاہ کے پاس نہ گیا. بادشاہ نے اپنا قاصد بھیجا اور اسے اپنے پاس بلوایا, اس نے پھر انکار کر دیا اور کہا کہ بادشاہ کو مجھ سے کیا غرض اور مجھے بادشاہ سے کیا کام, میں اس کے پاس کیوں جاؤں. جب بادشاہ کو یہ بتایا گیا تو وہ خود گھوڑے پر سوار ہو کر ساحل سمندر آیا. جب اس نیک شخص نے دیکھا کہ بادشاہ میری طرف آ رہا ہے تو اس نے ایک طرف دوڑ لگا دی. بادشاہ نے جب اسے بھاگتے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا, لیکن وہ بادشاہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا. جب بادشاہ اسے نہ ڈھونڈ سکا تو بلند آواز سے کہا کہ اے اللہ کے بندے, میں تجھ سے کچھ بھی نہیں کہوں گا, تم مجھ سے خوف زدہ نہ ہو, میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. جب اس نیک شخص نے یہ سنا تو بادشاہ کے سامنے آ گیا. بادشاہ نے اسے کہا کہ اللہ عز و جل تجھے برکت عطا فرمائے, تو کون ہے, کہاں سے آیا ہے. اس نے اپنا نام بتایا اور کہا کہ میں فلاں ملک کا بادشاہ تھا, جب میں نے غور و فکر کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں جس دنیا کی دولت میں مست ہوں یہ تو عنقریب فنا ہو جائے گی, اور اس دولت و حکومت نے مجھے غفلت کی نیند سلا رکھا ہے. چنانچہ میں نے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کی, تمام دنیاوی آسائشوں کو چھوڑ کر دنیا سے الگ تھلگ اپنے رب عز و جل کی عبادت شروع کر دی. اللہ عز و جل میری اس کوشش کو قبول فرمائے. جب بادشاہ نے یہ سنا تو کہنے لگا کہ میرے بھائی, جو کچھ تو نے کیا میں تو تجھ سے زیادہ اس کا حقدار ہوں. یہ کہتے ہوئے وہ گھوڑے سے اترا, اسے وہیں چھوڑ کر اس نیک شخص کے ساتھ چل دیا. چنانچہ وہ دونوں بادشاہ ایک ساتھ رہنے لگے. اب ہر وقت اپنے رب عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتے. انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار عز و جل, ہمیں ایک ساتھ موت دینا. چنانچہ ان دونوں کا ایک ہی دن انتقال ہوا اور ان کی قبریں بھی ایک ہی ساتھ بنائی گئیں. یہ حکایت نقل کرنے کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں مصر میں ہوتا تو ان کی قبروں کی جو نشانیاں ہمیں اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی, میں ان کی وجہ سے انہیں ضرور پہچان لیتا اور تمہیں وہ قبریں ضرور دکھاتا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ہم نے اس حکایت میں بھی سنا کہ غفلت کی نیند سے بیدار ہو گیا, غفلت کا پردہ ہٹ گیا. یہ اکثر ہم سنتے ہیں. اس غفلت کی تعریف, اس کے متعلق چند ضروری معلومات دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی بڑی خوبصورت کتاب باطنی بیماریوں کی معلومات, اس سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہاں جو غفلت کی تعریف بیان ہوگی وہ یہ کہ دینی امور میں غفلت مراد ہے, یعنی وہ بھول ہے. غفلت وہ بھول ہے جو انسان پر بیدار مغزی اور احتیاط کی کمی کے باعث طاری ہوتی ہے. اور قرآن پاک میں اس ضمن میں جو ارشاد ہوا, سورہ اعراف آیت نمبر 205 میں ارشاد ہوتا ہے, اور اپنے رب عز و جل کو اپنے دل میں یاد کرو, زاری یعنی عاجزی اور ڈر سے, اور بے آواز نکلے زبان سے صبح اور شام, اور غافلوں میں نہ ہونا. تو غفلت کیا ہے, غفلت کیوں طاری ہوتی ہے, غفلت کے کیا نقصانات ہیں, اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں, مزید سنی حدیث پاک میں اس کی مزید وضاحت کی گئی. حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بحرین سے جزیے کا مال لے کر واپس لوٹے, اور انصار نے آپ کی آمد کی خبر سنی تو سب نے صبح کی نماز حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو سارے آپ کے سامنے حاضر ہو گئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھ کر تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے ابو عبیدہ کی آمد کی خبر سن لی ہے کہ وہ کچھ مال لے کر آئے ہیں. انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا ہی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خوشخبری سنا دو اور اس کی امید رکھو جو تمہیں خوش کر دے گی. پس اللہ عز و جل کی قسم، مجھے تم پر فقر یعنی غربت کا خوف نہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی جیسا کہ تم سے پہلے قوموں پر پھیلائی گئی تھی. بس تم بھی اس دنیا کی خاطر پہلے لوگوں کی طرح باہم مقابلہ کرو گے اور یہ تمہیں غفلت میں ڈال دے گی جس طرح اس نے پچھلی قوموں کو غافل کر دیا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی غفلت کے بارے میں مزید تنبیہ کرتے ہوئے لکھا گیا کہ فرائض و واجبات و سنن موقعہ کی ادائیگی میں غفلت ناجائز و ممنوع اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ہر مسلمان کو اس سے بچنا لازم ہے. تو آج ہم اپنی روزمرہ کی معاملات پر غور کریں کہ اگر نمازوں کا اہتمام کر بھی لیتے ہیں، جماعت کا اہتمام کر بھی لیتے ہیں، ذرا سا کاروبار بڑھا جماعت چھوٹ گئی ہماری. بعض اوقات تو اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں. سنتوں کا معاملہ آیا، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوئے، داڑھی رکھ لی، امامہ شریف سجا لیا، اب کچھ کاروبار میں ترقیاں ہونے لگی. نہیں جناب، میرا اب ذرا رابطہ لوگوں سے بڑھ گیا ہے، لہذا میں اب پورا دن امامہ نہیں پہن سکتا ہوں. ہفتہ اور اجتماع میں پہلے گاڑی بھر کر لایا کرتے تھے، کیونکہ ہفتہ اور اجتماع میں علم دین سیکھنے کے بہت سارے ذرائع ملے. اب جیسے ہی اپنی کوئی دنیاوی مصروفیت بڑھ گئی تو فوراً یہ اہم ترین کام کہ جس کے ذریعے نہ جانے کتنوں کی اصلاح ہوتی تھی وہ چھوڑ دی. پابندی سے مدنی قافلے میں سفر ہوتا تھا، وہ جناب اسی دنیاوی مصروفیت کے سبب بسا اوقات وہ چھوٹ جاتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، واقعی دنیا کی کثرت کی صورت میں ملنے والی نعمت میں سراسر غفلت کا اندیشہ ہے. جو دنیاوی نعمت سے دل لگاتا ہے غفلت کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے. غفلت پھر غفلت ہے. غفلت بندے کو رب العزت عز و جل سے دور کر دیتی ہے. اچھی تجارت نعمت ہے، دولت بھی نعمت ہے، عالی شان مکان بھی نعمت ہے، عمدہ سواری بھی نعمت ہے، ماں باپ کے لیے اولاد بھی نعمت ہے. کسی بھی دنیاوی نعمت میں ضرورت سے زیادہ مشغولیت یہ باعث غفلت ہے. چنانچہ پارہ 28 سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 میں رب تعالی عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں. ان لوگوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جن کو نیکی کی دعوت اگر پیش کی جائے، جیسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں امیر اہل سنت یہ مدنی ذہن عطا فرماتے کہ نمازیں با جماعت ادا کریں، اور جب بھی نماز کے لیے جائیں کم از کم ایک کو مسجد میں ساتھ لے کر جائیں. تو جن کو بلایا جائے، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بلایا جاتا ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ جناب ہم اپنے رزق کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، روزی کمانا، بال بچوں کی خدمت کرنا بھی تو عبادت ہے، ہمیں جب اس سے فرصت ملے گی تو آپ کے ساتھ مسجد بھی چلیں گے. یہ باتیں کون کرتا ہے؟ یہ باتیں وہ کرتا ہے جو غافل ہے، یعنی غفلت یہ باتیں کراتی ہے. کیونکہ صرف دنیا کے مال و اسباب جمع کرنے میں جب لگے رہیں گے، دنیا حاصل کرنے کے لیے ملک بہ ملک، شہر بہ شہر کا سفر ہوتا رہے گا، اور مسجد کی حاضری اس سے جی چراتے ہوں گے. اپنا گھر جیسے جیسے مال ملتا ہے ایسے ایسے ڈیکوریشن میں اضافہ ہوتا ہے, فرنیچر چینج ہو گیا, کلر چینج ہو گیا, ٹائلز چینج ہو گئے, کھانے پینے کے برتن تبدیل ہو گئے, گاڑیاں تبدیل ہو گئی, موبائل تبدیل ہو گئے. جیسے جیسے دنیاوی نعمت یعنی مال ملتا گیا ہماری رہن سہن یہ سب چینج ہو جاتا ہے. لیکن اگر اسی کو یہی شخص غور کرے کہ اگر مجھے مال ملا میں نے اپنی آسائشیں تو بڑھا دی, کیا اس مال کے ملنے پر میں نے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں بھی صدقہ و خیرات بڑھایا؟ مجھے مال ملا میں نے اچھا موبائل لے لیا, مجھے مال ملا میں نے گاڑی لے لی, مجھے مال ملا میں نے بہترین مکان بنا لیا, مکان کو ڈیکوریٹ کر لیا, طرح طرح کی آسائشیں, رہن سہن, لباس, اسباب, یہ سب میں نے اچھے سے اچھے کر لیے. سوال یہ ہے کہ جب رب عز و جل کی بارگاہ میں جو خرچ ہوتا تھا وہ خرچ بھی بڑھایا کہ نہیں؟ اس سے جی چرا رہے ہیں. دن بدن دنیاوی شہرت حاصل کرنا ہے, دنیا میں مقام حاصل کرنا ہے, ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں, کورسز کر رہے ہیں کہ جناب میرے کارڈ پر میرا جو نام ہے مزید ایک ڈگری کا اور اضافہ ہو جائے, میرے گھر کے باہر, میرے آفس کے باہر جو میری نیم پلیٹ لگی ہے جس پر نام لکھا ہوا ہے اس میں جو میری ڈگریاں لکھی ہیں مزید ایک کا اور اضافہ ہو جائے. اس کے لیے تو ہماری کوششیں جاری ہیں, لیکن کیا میں نے سوچا کہ آج دن بھر میں صرف 100 نیکیاں کرتا ہوں؟ کسی سے آ کر میں مشورہ کرتا کہ بھائی یہ 100 نیکیاں میں روز کر رہا ہوں, مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ یہ 125 ہو جائیں, یہ نیکیاں 150 ہو جائیں, یہ نیکیاں میرے بڑھ جائیں 200 ہو جائیں. تو دنیاوی شہرت پانے کے لیے ہم طرح طرح کے اسباب حاصل کر رہے ہیں, نیکیاں بڑھانے کے لیے ہم نے کیا کوششیں کی ہیں؟ تو جب ایسی حالت دیکھتے ہیں تو غفلت غفلت اور غفلت نظر آتی ہے, تو توبہ کر لینی چاہیے, توبہ کر لینی چاہیے, اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا لینا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو موت اچانک آ کر روشنیوں سے جگمگاتے کمرے میں فوم کے گدے, آرام دہ گدے سے مزین خوبصورت پلنگ سے اٹھا کر کیڑے مکوڑوں سے ابھرتی ہوئی خوفناک اندھیری قبر میں سلا دے اور وہ چلاتے رہ جائیں کہ یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ وہاں جا کر میں تیری عبادت کروں, مولا عز و جل دنیا میں مجھے واپس پہنچا دے, میں وعدہ کرتا ہوں اپنا سارا مال تیری راہ میں لٹا دوں گا. پانچوں نمازیں مسجد کے اندر پہلی سب میں تکبیر اولا کے ساتھ باجماعت ادا کروں گا, تہجد بھی کبھی نہیں چھوڑوں گا بلکہ مسجد میں ہی پڑھا رہوں گا, داڑھی تو داڑھی میں زلفی بھی بڑھا لوں گا, سر پر ہر وقت امامہ شریف کا تاج سجائے رہوں گا, یا اللہ مجھے واپس بھیج دے, ایک بار پھر مہلت دے دے, دنیا سے فیشن کا خاتمہ کر کے ہر طرف سنتوں کا پرچم لہرا دوں گا. پروردگار عز و جل صرف ایک بار مجھے مہلت دے دے, میں خوب نیکیاں کر لوں. تو رات دن غفلت کی نیند سونے والوں کو یہ پکار لا حاصل رہے گی. قرآن پاک پہلے ہی متنبہ کر چکا, چنانچہ پارہ 28 سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد ہوتا ہے, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ ایمان, اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں کسی کو موت آئے پھر کہنے لگے اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا، نیکوں میں ہوتا، اور ہرگز اللہ عز و جل کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم اگر اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں تو واقعی ایک طرح سے دل ٹوٹ جاتا ہے۔ نمازیں نہیں ہیں، ذکر و اذکار نہیں ہیں، نیکیوں کا دور 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 تک واسطہ نہیں ہے، کوئی کام کرتے بھی ہیں تو ریاکاری کی نظر ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے اسلاف اور بزرگوں کو دیکھیے کہ جب وہ نیکیاں کرتے، اپنا محاسبہ جاری رکھتے، اپنے آپ کو ڈراتے رہتے۔ لکھا گیا کہ حضرت عطا اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کپڑا بنا کرتے تھے، کپڑا تیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بڑی محنت کے ساتھ آپ نے کپڑا تیار کیا، بازار میں لے کر گئے تاجر کے پاس، کہ اس تاجر سے کپڑا پیش کیا، دکھایا تاکہ اس کپڑے کی اچھی قیمت حاصل کریں۔ جب کپڑا پیش کیا تو ساتھ ہی اس کی تعریف بھی کی کہ اس کپڑے میں یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، اور اس کی اتنی اتنی قیمت ہے۔ اپنی محنت سے تیار کیے ہوئے کپڑے کی قیمت زیادہ بتائی۔ اس کپڑے کے تاجر نے جب یہ کپڑا دیکھا تو اس نے اس کے عیب گنوانے شروع کر دیے کہ کپڑا تو اتنا اچھا نہیں ہے، اس کپڑے میں تو یہ خرابی، یہ خرابی، یہ کمزوری، یہ کمزوری۔ اپنی محنت سے تیار کیے ہوئے کپڑے کی جب خرابیاں سنی، قیمت کم سنی، تو بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ رونے لگے۔ اب بھرے بازار میں جب وہ بزرگ رونے لگے تو تاجر کہنے لگا کہ خدارا، آپ یہ رونا دھونا بند کریں، جو قیمت آپ چاہتے ہیں وہ لے لیں۔ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ تم نے میرے کپڑے کی قیمت کم لگائی، مجھے اس بات نے نہیں رلایا، مجھے تم نے میرے کپڑے کی قیمت کم لگائی، مجھے اپنی آخرت یاد آ گئی۔ وہ تاجر حیران، کہنے لگا حضور اس میں آخرت کا تذکرہ کہاں سے؟ تو بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ آج میں نے اپنی تئیں اپنی بڑی محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ اس کپڑے کو تیار کیا، اور یہ سوچا کہ اس کپڑے کی مجھے بہت اچھی قیمت ملے گی، لیکن جب اس ماہر کو جب میں نے کپڑا دکھایا تو اس نے اس کے عیب گنوا دیے۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ آج میں اپنے تئیں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، ذکر و اذکار بھی کرتا ہوں، تلاوت قرآن بھی کرتا ہوں، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہوں، کل بروز قیامت جب رب تعالیٰ کے حضور میرے اعمال نامے کو پیش کیا جائے گا اور رب تعالیٰ نے اگر اس میں کمزوریاں ارشاد فرما دی کہ عطا تیری نمازوں میں یہ خرابیاں ہیں، تیرے صدقہ و خیرات میں یہ خرابیاں ہیں، تیرے تلاوت قرآن میں یہ خرابیاں ہیں، اس وقت میری نیکیاں میرے منہ پر مار دی گئی تو میرا کیا بنے گا؟ یہ ہمارے اسلاف تھے کہ نیکیاں کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو ڈرایا کرتے تھے۔ اور آج ہم ہیں، نیکیاں کرنے کا موقع ہوتا ہے، دعوت اسلامی والے آپ کو پکارتے ہیں کہ آئیے ہماری مسجد میں درس ہوتا ہے، فیضان سنت کے درس میں بیٹھیے، آئیے رات کو آپ اپنے کام سے فارغ ہو جائیں، قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہوگا مدرسۃ المدینہ بالغان میں، آپ شرکت کر لیجئے، آئیے ہم مل کر اپنی مسجد کے اطراف میں نیکی کی دعوت دیتے ہیں، اس سے نمازیوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ چلیں پورے قصبے میں، علاقے میں جمع ہو کر ایک مسجد میں ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ کرتے ہیں، وہاں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوگا۔ آئیے ہم اپنی مسجد سے قافلہ لے کر قریبی شہر کی دوسری مسجد میں چلتے ہیں، اس مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں جی، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میرے پاس ٹائم ہی نہیں، میرا کاروبار، میرا گھر بار، میرے پڑھائی کے معاملات۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نتیجہ کیا ہے؟ آج مسلمانوں کی بے عملی، خود ہماری بے عملیاں ہمارے سامنے ہیں۔ وہ کون سا گناہ ہے جو آج معاشرے میں ہمیں نظر نہیں آتا؟ گھر بار کو دیکھیں غفلت، پڑوس کو دیکھیں غفلت، محلے کو دیکھیں غفلت، شہر کو دیکھیں غفلت، ہر جگہ گناہوں کا بازار گرم ہے، ہنستے کھیلتے اچھلتے کودتے گناہ کیے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا۔ کون سا موقع ہے کہ جس میں خوش گپیاں نہیں کی جا رہی ہیں؟ رمضان شریف کا مہینہ آیا، امیر اہل سنت نے تو اس بار بھی دل جلایا کہ ہمارے اپنے وطن عزیز میں اب تو ایسے ایسے علاقے ہو گئے جہاں سر عام کھانا پینا جاری رہتا ہے، اور جیسے ہی چاند نظر آتا ہے عید کا، آپ دیکھیں جس دکان نے سارا مہینہ رمضان کے ادب اور احترام میں اس نے اپنے گانے بند رکھے تھے، اس نے بھی باہر ڈیک لگا کر اور جناب ساری رات گانے باجوں کا سلسلہ، عید کا مقدس دن، مزدوری ملنے کا دن، اس دن بھی کیا کیا خرافات نہیں ہوئی ہمارے یہاں کی تفریح گاہوں میں۔ خود ہم بھی غور کریں، کیا ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو سجا دھجا کر نہیں لے کر گئے؟ گناہوں کے اس بازار کو گرم کرنے میں ہم نے اپنا کتنا کردار ادا کیا؟ اگر ہم نہیں گئے، کیا ہم نے کسی کو روکنے کی کوشش کی؟ اگر نہیں روکنے کی کوشش کی، کم سے کم یہ خبریں سن کر کیا ہم نے اپنا دل جلایا؟ ہم نے اپنے اندر یہ احساس پیدا کیا کہ ہمارے محلے میں تو کبھی بھی یہ جنرل اسٹور والا گانے نہیں بجاتا تھا، کبھی اکیلے میں بیٹھ کر اس کو کوشش کی کہ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے گانے بجائے، جتنے سینکڑوں ہزاروں نے وہ گانے سنے، آپ بھی اس گناہ میں شامل ہو گئے۔ میرے بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی آخرت برباد ہو رہی ہے، آپ کے اعمال نامے میں گناہ ہی گناہ لکھے جا رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان ساری باتوں کا احساس میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کون دلائے گا، کون دلائے گا؟ پھر ہم سوچے کہ جناب ابھی تو عمر ہی کیا گزاری ہے۔ تو یاد رکھیے، بلکہ امیر علیہ سنت لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسرائیل ملک الموت علیہ السلام، ان میں دوستی تھی۔ ایک بار سیدنا ملک الموت علیہ السلام آئے تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے استفسار کیا کہ کیا آپ مجھ سے ملاقات کے لیے آئے یا میری روح قبض کرنے آئے؟ تو فرمایا کہ ملاقات کے لیے۔ فرمایا مجھے وفات سے قبل میرے پاس اپنے قاصد بھیج دینا۔ ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 یا 3 قاصد بھیجوں گا۔ چنانچہ جب روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے میری وفات سے قبل جو 3 قاصد بھیجنے تھے اس کا کیا ہوا؟ تو ملک الموت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سیاہ یعنی کالے بالوں کے بعد سفید بال، جسمانی طاقت کے بعد کمزوری، سیدھی کمر کے بعد کمر کا جھکاؤ، اے یعقوب موت سے پہلے انسان کی طرف میرے یہی تو قاصد ہیں۔ اور آج اگر ہمارے بال سفید ہوں تو ہم کہتے جناب یہ تو اصل میں میرا کاروبار ایسا ہے نا کہ میں دھوپ میں بہت گھومتا ہوں، یہ بال تو اس لیے سفید ہوئے، ورنہ میری عمر تھوڑی ہوئی ہے، اور جناب مجھے تو نزلہ بہت ہوتا ہے، یہ نزلے سے میرے بال سفید ہو گئے۔ بیماری چاہے کینسر کا مریض ہو جائے، طرح طرح کے امراض ہو جائے، اسپتال بہت اچھا ہے، میں فلاں آپریشن کرا کے ابھی صحیح ہو جاؤں گا۔ ارے میرے بھائی سوچیں، غور کریں، یہ تو چلو سفید بال قاصد مل گئے، ورنہ کیا آپ دنیا کے معاملات نہیں دیکھ رہے؟ کیا یہ ہونے والے حادثے ہم کو غفلت کی آنکھ نیند سے نہیں جگاتے؟ کہ ابھی ہمارے باب المدینہ میں ہی جو حادثہ ہوا ساحل سمندر پر، اور 39 سے 42 افراد کی بات سنی تھی کہ اتنے افراد انتقال کر گئے، میں نے جو لسٹ دیکھی تھی 32 افراد کی، اس میں 4 لاشیں ایسی تھیں کہ جن کی شناخت ممکن نہیں تھی، 28 افراد کی جو شناخت ہوئی ان کی عمریں 14 سال سے لے کر 27 سال تک تھی۔ کہاں اس میں بوڑھے؟ تو ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو اگر اس غفلت کے سبب نماز قضا کر رہے ہیں تو یاد رکھیے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو کوئی ایک نماز بھی قصدن ترک کرے گا اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ بے حیائی کے مناظر دیکھنے کا اگر شوق ہے، معاذ اللہ، بلکہ ایسے ایسے مقامات پر ایک دوسرے کے ساتھ تفریح گاہوں میں جایا جاتا ہے جہاں اس طرح بے حیائی کے مناظر دیکھے جاتے ہیں۔ اپنے موبائل، اپنے آئی پیڈ، اپنے لیپ ٹاپ، اپنے کمپیوٹر میں اگر ایسے مناظر رکھے ہیں، چھپ چھپ کر بھائی بھلے لوگوں سے دیکھتے ہیں، ایسے ناول، ایسے ڈائجسٹ، ایسی تصاویر دیکھنے کا شوق ہے، اپنے آپ کو ڈرائیے۔ کہ ایک روایت میں ہے کہ جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے گا، قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال کو دیکھنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی، اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیری جائے گی۔ کتنی طاقت ہے! معمولی سا ذرہ اگر آنکھ میں چلا جاتا ہے اچھال کر رکھ دیتا ہے، دھواں آ جائے بے چینی ہو جاتی ہے، گھبراہٹ ہو جاتی ہے۔ کیا کریں گے، کیا کریں گے قیامت کے دن اگر آنکھوں میں آگ بھر دی گئی، معاذ اللہ اگر سکیل ٹھونک دیے گئے۔ ہم میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، توبہ کریں، توبہ کریں اور غفلت کی نیند سے جاگ جائیں۔ غفلت سے نیند سے جاگنے کے بہت سارے مواقع ہمیں میسر ہوتے ہیں، ہم عبرت کی آنکھ ہی نہیں ہمارے پاس، ہم سوچتے نہیں ہیں۔ ہم کسی بھی مرنے والے کی اچانک خبر سن کر اس کا میسج آگے بڑھا دیتے ہیں، ارے فلاں کا انتقال ہو گیا۔ ارے سوچے ایک مرتبہ، کسی دن ہمارا بھی مرنے کا میسج تو چلے گا۔ کسی کو غسل دینے کے لیے آج ہم آگے بڑھ بڑھ کر اس کے پانی ڈال رہے ہیں، کفن پہنا رہے ہیں، کسی کے جنازے کا آخری دیدار ہو رہا ہے میت کا، کسی کا جنازہ ادا کیا جا رہا ہے، کندھوں پر لاد کر قبرستان اپنے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں، تنے تنا اس کو قبر میں چھوڑ کر ہم ہی واپس آتے ہیں۔ اپنے بارے میں کیوں نہیں غور کرتے کیا ہمیں بھی غسل دیا جائے گا، ہمارا بھی آخری دیدار ہوگا، ہمیں بھی کفن پہنایا جائے گا، ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا، ہمیں بھی اسی طرح اس تنگ و تاریک کوٹھڑی قبر میں اتارا جائے گا، ہمیں بھی اسی طرح بالکل تنے تنا چھوڑ کر واپس چلے آئیں گے۔ اے کاش غفلت کا پردہ ہٹ جائے، غفلت کی نیند سے ہم جاگ جائیں۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں، ایک نیک شخص تھا، اس کو سونے کی اینٹ کہیں سے مل گئی۔ اب وہ دولت کی محبت میں مست ہو کر رات بھر منصوبے بناتا رہا کہ سونا مل گیا اتنا، میں اس سے اچھے اچھے کھانے کھاؤں گا، بہترین لباس سلواؤں گا، بہت سارے خدام اپناؤں گا۔ الغرض مالدار بن جانے کے سبب وہ راحت و آسائشوں کے تصورات میں گم ہو کر اس رات رب عز و جل کی عبادت سے غافل ہو گیا۔ تو صبح اسی دھن میں وہ اپنے گھر سے نکلا، اتفاقاً قبرستان سے اس کا گزر ہوا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص اینٹیں بنانے کے لیے قبر پر مٹی گوند رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر یکدم اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹ گیا اور اس تصور سے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ شاید مرنے کے بعد میری قبر کی مٹی سے بھی لوگ اینٹیں بنائیں گے۔ آہ، میرے عالی شان مکانات، عمدہ ملبوسات وغیرہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ لہذا سونے کی اینٹ سے دل لگانا تو زندگی کو سراسر غفلت میں گزارنا ہے۔ ہاں، اگر دل لگانا ہی ہے تو مجھے اپنے پیارے پیارے اللہ عز و جل سے لگانا چاہیے۔ چنانچہ اس نے سونے کی اینٹ ترک کی اور زہد و قناعت اختیار کی۔ عبرت کی آنکھ، عبرت کی آنکھ۔ ہم معاشرے پر نظر کریں، ایسے کئی لوگ ملیں گے، بہترین مکان بنایا تھا، فلاں فلاں رشتے دار سے انبن تھی، اس ملازم کو نکال دیا، اپنا کاروبار الگ کر لیا، آج ان کے مکانات میں کون رہ رہا ہے، ان کی وہ عالیشان خوبصورت گاڑیاں کس کے پاس ہیں، ذرا جائزہ تو لے لیں، ان کا وہ بہترین زیورات، ان کے خوشنما لباس، آج کے کون اس کو پہنے ہوئے ہیں، کون استعمال کر رہا ہے۔ پتا چل جائے گا کہ واقعی انسان بہت سوچتا ہے لیکن اس کی کچھ نہیں چلتی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دل لگانا ہے، رب عز و جل کی بارگاہ میں رجوع کیجئے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، ذہن بنائیے اور یہ ذہن بنا لیجئے کہ مجھے مرنا ہے، میں ایک مختصر سے وقت کے لیے، ایک مخصوص وقت کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں، اس دنیا سے جانے کے بعد مجھے اپنے جو اعمال ہے اس کا حساب دینا ہے. اگر اعمال اچھے ہوئے، نمازیں ہوئیں، والدین کی فرما برداری ہوئی، سنتوں پر عمل ہوا، رزق حلال کمانا ہوا، لوگوں سے خوش اخلاقی ہوئی، ملنساری ہوئی، حقوق العباد کا لحاظ رکھا، میری قبر جنت کا باغ ہوگی. اور اگر یہی معاملہ نافرمانیوں کا رہا، حرام روزی کمانے کا رہا، والدین کو ستانے کا رہا، ظلم کرنے کا رہا، دہشت گردیاں کرنے کا رہا، ڈکیتیاں کرنے کا رہا، چوریاں کرنے کا رہا، لوگوں پر ظلم و ستم کرنے کا رہا، قطع تعلق کرنے کا رہا، تو کہیں ایسا نہ ہو میری قبر جہنم کا گڑھا بن جائے. تو کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں، ورنہ سزا ہوگی کڑی. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. خدا کی قسم، ایسا پیارا پیارا ماحول ہے کہ باب المدینہ کراچی کے علاقے گل بہار کے ایک ماڈرن نوجوان محمد احسان یہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوئے اور امیر اہل سنت کے ذریعے حضور غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہو گئے. سرکار، غوث پاک کے مرید تو کیا ہوئے، زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا. چہرے پر داڑھی شریف سجا لی اور مستقل امامہ شریف سجانے لگے. جگہ بجگہ نیکی کی دعوت کا جذبہ یہ بڑھ گیا. کچھ عرصے بعد یہ بیمار ہوئے. اسی حالت میں انہوں نے امیر اہل سنت کا جو مرتب شدہ وصیت نامہ ہے اس کو سامنے رکھ کر اپنا وصیت نامہ تحریر کیا. تقریباً 35 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. گل بہار کے علاقے کے قبرستان میں ان کو سپرد خاک کیا گیا. جب وصیت ان کی تھی اس کے مطابق اسلام بھائی کم و بیش 12 گھنٹے ان کی قبر پر اجتماع ذکر و نعت کرتے رہے. 3.5 سال کے بعد، وفات کے 3.5 سال کے بعد، ایک اسلامی بھائی محمد عثمان کا جنازہ اسی قبرستان میں لایا گیا. کچھ اسلامی بھائی مرحوم احسان کی قبر پر گئے فاتحہ کے لیے. یہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ قبر کی ایک جانب بہت بڑا شگاف ہو گیا اور تقریباً 3.5 سال قبل وفات پانے والے مرحوم محمد احسان اتاری سر پر سبز سبز امامہ شریف کا تاج سجائے، خوشبودار کفن اوڑے، مزے سے لیٹے ہوئے ہیں. آنن فانن خبر پھیل گئی. رات گئے لوگ احسان اتاری کے کفن میں لپٹے ہوئے ترو تازہ لاشے کی زیارت کرتے رہے اور دعوت اسلامی کے بارے میں کئی ایک کو جو غلط فہمیاں تھی الحمدللہ وہ بھی دور ہوئیں اور اللہ عز و جل کے اس عظیم فضل و کرم کا کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے تحسین و آفرین پکار اٹھے اور دعوت اسلامی کے محب بن گئے. تو یہ ماحول اللہ کی رحمت ہے، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا. دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اجالا کر دیا. تو آئیے اپنا حصہ بھی اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں شامل کر لیجئے. کیا معلوم آپ سے بھی کفار کو مسلمان ہونا نصیب ہو جائے، آپ کے ذریعے بھی مسجدوں میں درس شروع ہو جائے، آپ کے ذریعے ہی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی تعلیم عام ہو جائے. اچھا، اس میں ایک بات اور بھی مزید عرض کروں گا، ہم درس نہیں دے سکتے تو کیا ہم اپنے زیر نگرانی درس شروع نہیں کرا سکتے؟ کیونکہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو مسجد میں بہت اچھی مطلب ان کے پاس سورس ہوتی ہے، وہ ایسے مطلب بعض کمیٹیوں میں ہوتے ہیں، میں ان کو بھی دعوت پیش کروں گا. اگر آپ کی مسجد میں درس نہیں ہوتا ہے، آپ کسی اسلامی بھائی کو راضی کریں، ان کا حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں عام کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. آپ ان کو حوصلہ افزائی کریں، ان کو آگے بڑھائیں، کہیں بیٹا میں آپ درس دیں میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، لوگوں کو بٹھائیں، ہو سکتا ہے اس درس کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے. کئی ایسے واقعات بھی ہیں. بہرحال اگر آپ کی مسجد میں مدرسہ نہیں لگتا ہے، جو درست قرآن پڑھنا جانتا ہے اس کے ذریعے بالغان کا صرف 40 منٹ کا مدرسہ ہوتا ہے، مدرسہ لگائیں، اپنی مسجد کو آباد کرنے کا ذہن بنائیں. کہ علماء فرماتے ہیں جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
ایمان پر فاطمہ